أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم اللقبة وما أدراك ما اللقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة خدا کی تقدیر کچھ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دشمن جتنا زیادہ مغضوب اور ظالم کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی خدا تعالیٰ اپنے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ کو صراط مستقیم پر پہلے سے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے. یہ تقدیر ہر روز ہر ملک میں احمدیوں کے ہر طبقہ پر نظر ڈالنے سے روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی ایک بھی خطہ دنیا میں ایسا نہیں جہاں سے اس پہلو سے ہر روز نئی سے نئی خوشخبریاں عطا نہ ہو رہی ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے دکھوں اور ظلموں سے تنگ آ کر ایک مرتبہ ایک ایسا شعر فرمایا جس کی حقیقی روح اب ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ وہ کیا تھی. آپ فرماتے ہیں، ہیں تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم اغیار کا. جتنا زیادہ دشمن ظلم اور صفاقی میں آگے بڑھتا چلا گیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت کے سلوک کو بڑھا دیا چنانچہ یہی اللہ کی رحمت اور شفقت ہے جو ایسے دکھوں کے دور میں انسان کو زندگی کی توفیق عطا فرماتی ہے. چنانچہ اللہ کی اس تقدیر کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے سامنے جب بھی نیکی کی کوئی راہ بھی آئے گی تو یقیناً اس میں پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہے گی, اور نئے نئے نیکی کے راستے خدا کھولتا چلا جائے گا, اور دشمن خواہ یہ سمجھتا رہے کہ جماعت کی توفیق ختم ہو چکی ہے, مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر نئی نیکی کے لیے توفیق بھی بڑھاتا چلا جائے گا. اور یہ ناممکن ہے کہ جماعت احمدیہ کسی نیک اقدام کا فیصلہ کرے اور خدا تعالیٰ اس توفیق کو نہ بڑھا دے جو نیکی کی خاطر ہمیں محض خدا نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں بنی نوع انسان کی ہمدردی کے متعلق نہ صرف سبق ہیں بلکہ بعض خطرناک غلطیوں سے متنبہ بھی فرمایا گیا ہے. نیکی کیا ہے, سچی ہمدردی کس کو کہتے ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, کون سے خطرات ہیں جن سے بچنا چاہیے, یہ تمام مضمون قرآن کریم نے ان آیات میں تفصیل سے بیان فرمایا. اور حقیقت میں یہ آیات اس زمانے کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہیں, لیکن چونکہ ایک خطبہ جمعہ میں تفصیلی تفسیر کا وقت تو میسر نہیں آ سکتا, لیکن مختصراً اس مقصد کی خاطر جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کچھ حصے ان آیات کے میں آپ پر کھولنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجل لہ عینین و لسان و شفتین فلقتہم العقبہ, کہ کیا ہم نے اسلام سے یا دین سے بے بہرا لوگوں کو آنکھیں عطا نہیں فرمائی تھیں. اگرچہ واحد میں ذکر چل رہا ہے لیکن مراد قوم ہے یا انسان بحیثیت انسان ہے. تو ایسا انسان جو دین سے بے بہرا ہو اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں آنکھیں عطا نہیں فرمائی تھیں, اور کیا تمہیں بولنے کے لیے عطا نہیں کیے گئے تھے. لسانم و شفتین نے زبان نہیں دی تھی تمہیں اور ہونٹ نہیں دیے تھے تاکہ اگر کوئی بات تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی تو پوچھ کر معلوم کر لیتے. اگر تم بے خدا تھے تو خدا والوں سے یہ سلیقے سیکھ لیتے, یہ مراد ہے. فلقتہم العقبہ, لیکن اس کے باوجود فلقتہم وحدینہ النجدین, یہ آیت بیچ میں سے چھٹ گئی تھی, اور ہم نے اس کے اوپر کیا دو راستے نہیں کھول دیے تھے جن میں سے ایک راستہ ترقی کا تھا اور ایک تنزل کا. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلقتہم العقبہ, اس نے اوپر جانے والا راستہ اختیار نہیں کیا اور تنزل کا راستہ اختیار کر لیا جس میں محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے, اس راستے کو چھوڑ دیا اور آسانی کا راستہ اپنے لیے اختیار کر لیا جو دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے. وما ادراک ما العقبہ, اور تمہیں کیا چیز بتائے, کیسے سمجھایا جائے کہ عقبہ کیا ہے, یعنی نیکیوں میں بلندی کی راہ اختیار کرنا کیا چیز ہے. ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں بھی دو قسم کی ہیں. نجدین سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدی کا راستہ, بل بالمقابل نیکی کے راستے کے یہ دو راستے ہیں. اس تعلق میں نجدین کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی نیکیوں کے راستے ہم نے اس کے لیے کھولے تھے. ایک دنیا داری کی مادہ پرستی کی نیکیاں ہیں جو بے خدا لوگوں میں بھی نظر آ جاتی ہیں, اور ایک وہ نیکیاں ہیں جو حقیقی نیکی کی روح رکھتی ہیں جو آخر خدا تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں.
ان دونوں نیکیوں میں بظاہر مشابہت کے باوجود ایک نمایاں فرق ہے, اور بسا اوقات اس زمانے میں لوگ اس فرق کو نہ پہچان کر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو مذہبی لوگوں میں وہ نیکیاں نہیں دیکھیں جو ہمیں غیر مذہبی دنیا میں نظر آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دو قسم کی نیکیوں میں تمیز فرما رہا ہے. ایک عقبہ کی نیکی ہے جو محنت اور مشقت اور جان کو جوکھوں میں ڈال کر خدا کی خاطر نیکی کو اختیار کرنا, اور اس کی اپنی صفات ہیں. ایک دنیا کی خودرو نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کی اپنی صفات ہیں, اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو ممتاز کر دیتی ہیں. چنانچہ فرمایا ما ادراک ما العقبہ, تمہیں اب ہم کیسے عقل دیں, کیسے سمجھائیں کہ عقبہ کیا چیز ہے. اس کی بنیادی شرط یہ بیان فرمائی فک و رقبت, یہ وہ نیکی جو بنی نوع انسان کی ہمدردی سے تعلق رکھتی ہے. اس میں ہمدردی کے دوران بندشیں نہیں ڈالی جایا کرتی, ٹائز نہیں ہوا کرتی اس کے ساتھ, کوئی سٹرنگز نہیں ہوا کرتی. یعنی انسانی ہمدردی ہو اور پھر سیاسی مقاصد پیش نظر ہوں, انسانی ہمدردی ہو اور قومی مقاصد پیش نظر ہوں, رنگ اور نسل کی تمیز ہو جائے اور انسان کوشش یہ کرے کہ نیکی کے ذریعے کسی قوم کو اپنا غلام بنا لے. فرمایا اگر یہ بات تمہاری نیکی میں پائی جائے تو وہ عقبہ والی نیکی نہیں, اس نیکی کے نتیجے میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ تم نے نیکی کے نام پر قوموں کو غلام بنانے کا فیصلہ کیا ہے, تم نے نیکی کے نام پر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس روح کو جو قرآن کریم نے بیان فرمائی, اس کو مد نظر رکھ کر آج آپ بڑی بڑی قوموں کی بظاہر نیکیوں پر نگاہ ڈالیں تو ان میں سے ہر ایک فک و رقبہ کی صفت سے آری نظر آتی ہے. ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ چرچا ہوا ہے ابھی سینیا میں, یعنی حبشہ میں, فاقے کی آفات کا, اور اچانک ٹیلی ویژنز میں, ریڈیو میں, اخباروں میں بڑی شدت سے وہاں کے متعلق خبریں آنے لگی ہیں, اور قومیں حرکت میں آئی ہیں. یورپ حرکت میں آ گیا ہے, امریکہ حرکت میں آ گیا ہے, روس حرکت میں آ گیا ہے, اور اس سے پچھلے سال سینیگال میں اور دوسرے ممالک میں اس قدر فاقے پڑے ہیں کہ جانور تباہ ہو گئے بھوک سے, انسان تباہ ہو گئے, بچے مارے گئے, اتنے خوفناک مناظر ہیں اس زمانے کے جو بعد میں تصویروں میں پیش کیے گئے کہ علاقے کے علاقے صحرا پنجروں سے بھرے پڑے ہیں, جو جانور ایک ساتھ رہ نہیں سکتے. بھوک کی شدت نے ان کو ایک انسانی زندگی کے انس کے نتیجے میں اکٹھا کر دیا. شیر بھی وہیں مرا پڑا ہے, بکری بھی وہیں مری پڑی ہے, ہاتھی بھی وہیں مرا پڑا ہے, خرگوش بھی وہاں مرا پڑا ہے, اور ان کے پنجر بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ بھی استطاعت نہیں رہی تھی آخر پہ آ کے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکیں. پانی نہیں تھا, جب پیاس کی شدت ہو جائے اور جسم نے ڈھال ہو جائے تو کھانے کی خواہش ہی باقی نہیں رہتی. ہاتھیوں نے پاؤں سے گڑے نکالے, کنویں نکالے اپنی, جس حد تک بھی ہاتھی کو استطاعت ہے, اور کافی گہرا گڑا کھود دیتا ہے, اور وہ ان کے نکالے ہوئے کنویں سے مٹی چوس چوس کے جانوروں نے پانی پیے, یہاں تک کہ پھر انسان وہاں پہنچتے رہے, وہ پانی بھی خشک ہو گیا, اور کوئی قوم حرکت میں نہیں آئی. نہ روس کو خیال آیا کہ اس طرح انسانیت بھوکوں مر رہی ہے, نہ امریکہ کو خیال آیا, نہ یورپ کی قومیں جاگیں. اب افریقہ میں ایک حصے میں صرف, یعنی ابھی سینیا میں جو بھوک پڑی ہے, تو اچانک یہ بیدار ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کی سیاسی کشمکش چل رہی ہے. دونوں گروہ یعنی مشرق اور مغرب کی طاقتیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آج جو ان کا پیٹ بھرے گا وہ اس کا غلام, اس کے غلام ہو جائیں گے, اس کے ساتھ اس کے سیاسی روابط بڑھ جائیں گے. تو جب مغرب کو یہ پتہ چلا کہ روس نے کثرت کے ساتھ ٹرکس بھجوانے شروع کر دیے ہیں اور کچھ گندم کے ذخائر بھجوانے لگے ہیں, تو اچانک ان کی دلی ہمدردی, انسانی ہمدردی جاگ گئی, اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں ایک دوسرے سے انہوں نے دوڑ شروع کر دی. اور دوڑ کا آخری مقصد کیا ہے کہ اس ساری قوم کو ہم اپنا غلام بنائیں بجائے اس کے کہ کوئی اور غلام بنائیں. اس کے ساتھ چاٹ بھی ہے, وہاں بھی بھوکوں لوگ مر رہے ہیں, اس کا کوئی خیال نہیں آ رہا, اور دیگر ممالک بھی ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کی یہ عجیب عظمت ہے کہ ایک چھوٹے سے فقرے میں آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا بھی ذکر فرما دیا, آئندہ زمانوں میں پیدا ہونے والے حالات کا ذکر فرما دیا, اور وہ بنیادی بات بیان کر دی جس کے نتیجے میں ظاہری نیکیاں حقیقی اور گہری نیکیوں سے ممتاز ہو جایا کرتی. ایک فاقہ اہل مکہ پر بھی پڑا تھا جو شدید دشمن تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب ان کو گندم کی ضرورت پڑی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جو قافلے ان کے گندم لینے کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں ان پر کوئی حملہ نہیں کرنا, کیونکہ آج انسان بھوک میں مبتلا ہے. چنانچہ یہ فرق ہے بنیادی. وہاں ایک نیکی ہے غلامی سے آزاد کرنے والی نیکی, ایک نیکی ہے غلام بنانے والی نیکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو راستے کھلے ہیں انسان کے لیے, اگر ان کو نیکیوں کا سلیقہ نہیں تھا تو میرے وہ بندے جن کو میں نے خود نیکیوں کے سلیقے سکھائے ہیں ان سے پوچھ لیتے, ان سے معلوم کرتے کہ نیکی کی روح کیا ہے, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے پوچھتے. فک و رقبۃن فی او اطعام فی یومن ذی مسغبۃن یتیم ذا مقربۃن او مسکین ذا مطربۃ. فرمایا او اطعام فی یومن ذی مسغبۃن, کھانا ایسے زمانے میں کھلانا جبکہ بھوک عام ہو. یہ جو ہے بھوک عام ہونے کا وقت, اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ بھوک عام ہو, مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں جو خود آسائش میں ہیں اور وہ کھانا کھلا دیتے ہیں جب ان کو ضرورت نہ ہو, اور کچھ خدا کے وہ بندے بھی ہیں جبکہ وہ خود بھوک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, خود فاقوں میں مبتلا ہوتے ہیں, خود ان کو ضرورت ہوتی ہے, اس وقت وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ہے عقبہ. یعنی یہاں بیٹھے سرپلس فوڈ ہے, بے شمار کھانا بچا ہوا ہے, اور یہ مسئلے درپیش ہیں کہ اس کھانے کا کریں کیا, اگر مارکیٹ میں پھینکیں تو اقتصادی حالات بگڑ جاتے ہیں, گوشت سستا ہو جائے تو گوشت پیدا کرنے والی ساری طاقت, ساری مشینیں, یعنی سارے نظام کو پر وہ بری طرح اثر انداز ہوتا ہے. اگر انڈا سستا ہو جائے تو جتنے انڈے بنانے کے لیے مختلف فارمز ہیں مرغیاں پالنے والے, وہ سارے کے سارے اس قدر بعض دفعہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں اقتصادی لحاظ سے کہ کچھ دن انڈا زیادہ رہتا ہے, پھر اس کے بعد ایسا مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے کہ پھر سنبھالا نہیں جاتا. تو آج کل کے دور میں یورپ میں اس وقت حالت یہ ہے کہ کھانا اتنا کثرت سے پیدا کر چکے ہیں کہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کھانے کو کم کس طرح کریں, اور وہ کھانا یہاں روٹ کرتا رہا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا, اس سے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا, اس سے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا. گوشت زیادہ ہوا ہے, انڈے زیادہ ہوئے ہیں, خوراک کی دوسری چیزیں بڑھ گئی ہیں طاقت, ان کے استعمال کی طاقت سے. اور اہل حبشہ یہ کہتے ہیں, اور ان کے ایک وزیر نے بیان دیا ہے کہ تم آج جو ہماری طرف اب دوڑ رہے ہو جبکہ حالت یہ ہے کہ خطرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب تم لوگ ایک دوسرے سے دوڑ بھی لگاؤ تو لکھو کھا انسان تمہاری آنکھوں کے سامنے بھوکے مر جائیں گے اور کوئی ان کو بچا نہیں سکتا, کیونکہ ذرائع آمد و رفت نہیں ہیں, حالات ملک کے ایسے ہیں کہ ان صحراؤں میں اس تیزی سے پہنچ نہیں سکتے, نہ اس تیزی سے وہاں تقسیم کر سکتے ہیں. وہاں کے جو انتظامی مشینری ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے. تو صرف کھانا اب تم پہنچانے آئے ہو, ان کا یہ بیان آیا, اور ہم پر احسان چڑھا رہے ہو, تمہیں علم تھا, انہوں نے حوالے دیے ہیں اس وزیر نے کہ تمہاری یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹوں میں آج سے 2 سال پہلے یہ پیشگوئی تھی کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں بہت شدید قحط پڑنے والا ہے, کثرت سے لوگ فاقوں مریں گے, اور دوسرے ممالک کے متعلق بھی تھی, اور تم چپ کر کے بیٹھے رہے, اور اب جب کہ سیاسی دور شروع ہوئی ہے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہو. تو یتیم او اطعامن فی یومن زی مسخبتن. اسے مراد یہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا کے کچھ بندے بھی کھانا کھلاتے ہیں، خدا کے کچھ بندے ایسے وقت میں بھی کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود وہ فاقوں کا بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں، خود ان پر مالی تنگی پڑ رہی ہوتی ہے، ان کے حالات اقتصادی ان کو بظاہر اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں. ایسے عام حالات میں وہ پھر خدا کی خاطر آگے بڑھتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایک اور جگہ فرمایا. تو اس وقت جبکہ کھانے سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو فاقہ کشی کی وجہ سے. عام طور پر کھانا سب کو عزیز ہے لیکن جب عام ملتا ہو تو اس سے محبت نہیں ہوا کرتی، لیکن جب غائب ہونا شروع ہو جائے کھانا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وقت جو مزہ آیا تھا نا دال روٹی کا، ویسا پھر کبھی مزہ نہیں آیا. اس لیے کہ بھوک کا شکار ہوتے ہیں، شکار کے ذریعے یا کسی اور پکنک کے ذریعے یا ویسے ہی بعض حالات کے نتیجے میں وقتی طور پر کھانا میسر نہیں آتا، اور ایک آدمی جو کھانے کا عادی ہے باقاعدہ اس کو اتنی بھوک لگتی ہے، اتنی بھوک لگتی ہے کہ ترس جاتا ہے کھانے کے لیے، اس وقت اس کو کھانے سے محبت ہو جاتی ہے. تو فرمایا یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب محبت ہو چکی ہوتی ہے، کھانے سے عشق ہو جاتا ہے انسان کو، اس وقت بھی وہ خدا کی خاطر وہ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. چنانچہ وہی نقشہ ہے او اطعامن فی یوم ذی مسغبۃ، اس وقت وہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ بھوک عام ہو جاتی ہے. یتیمن ذا مقربۃ او مسکینن ذا مطربہ، ایسے یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں جس کے پوچھنے والے لوگ موجود ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. وہ زیادہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ اس کو کھانا کھلائیں. یتیمن ذا مقربۃ کا عام معنی تو یہ لیا جاتا ہے کہ اپنے عزیز یتیموں کو، لیکن خدا نے تو کہیں ضمیر ان کی طرف نہیں پھیری یہاں. یہ تو کلام الہی کی شان ہے کہ اس مضمون کو کھول دیا اور وسعت عطا فرما دی. یتیمن ذا مقربۃ کا مطلب ہے کوئی یتیم جس کے کوئی بھی قریبی ہوں. چنانچہ اسی مضمون کو جب آپ قوموں کی شکل میں اطلاق کرتے ہیں تو یہ منظر سامنے آتا ہے کہ بعض قومیں بعض کی دوست ہوتی ہیں، وہ ان کا سہارا اور ولی ہوتے ہیں، اور بعض قومیں ہیں جو بیچاری بے سہارا ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا سیاسی. تو ایسی قومیں جن کے سیاسی دوست بھی ہوتے ہیں، اگر وہ خدا والی قومیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ ان کا فلاں دوست ہے اس سے کیوں نہیں کھانا لیتے، روس سے تعلقات ہیں اور روٹی لینے ہمارے پاس آ گئے ہیں. جو خدا کے بندے ہیں وہ یہ نہیں دیکھا کرتے، پھر ان کو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے بندے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ ان کی خدمت شروع کر دیتے ہیں. اور مسکینن ذا مطربہ، اور ایسے لوگ یا ایسی قومیں بھی ہوتی ہیں جو پراگندہ حال، خاک آلود، مسکین، جن کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. مثلاً نائجر ہے، مثلاً چڈ ہے آج کل، یا اور شمالی افریقہ کے بعض ممالک کے جنوبی حصے خصوصیت کے ساتھ بہت ہی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ان کو بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ایک اور تعریف یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ عقبہ کی طرف حرکت کرتے ہیں، بلندی کی طرف، یعنی نیکیوں میں سے اعلیٰ نیکی کو پکڑتے ہیں اور ظاہری دکھاوے کی نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بلندی پر چڑھتے چڑھتے خدا تک پہنچ جایا کرتے ہیں، کیونکہ سچی نیکی لازماً انسان کو خدا تک لے جاتی ہے. ثم کان من الذین آمنوا، اور یہ صفت ہے ایسے رنگ میں جو گزشتہ صفات کے اوپر ایک نگران کے طور پر مقرر ہو گئی ہے. یہ صفت بتاتی ہے کہ پہلی صفات حقیقی رنگ میں موجود تھیں یا نہیں. اگر یہ نصیب ہو جائے تو یقین جانو کہ تمہاری نیکی سچی تھی اور بلندی کی طرف حرکت کر رہی تھی. اگر تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا نیکیوں کے نتیجے میں اور دنیا کے کیڑے رہتے ہو، تو ان نیکیوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں. چنانچہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں مشرک تھا، بے دین تھا، اس وقت بھی میں نیکی کیا کرتا تھا، اس وقت بھی مجھے غریبوں سے محبت تھی، اس وقت بھی میں یتیموں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو کیا وہ میری ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو، یہ اسلام انہی نیکیوں ہی کو تو انعام ہے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر خدا ایسے بندوں کو بے دست و پا نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں رہنے دیتا، ان کو ایمان نصیب کرتا ہے. فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے حقدار ہیں اور اس بات پر معمور کیے جاتے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ وہ صبر کی تلقین کریں دوسروں کو اور مرحمت، رحمت کی تلقین کریں. اب صبر کی تلقین کرنے والے بھی دو قسم کے ہیں، وہ جن کے پیٹ بھرے ہوں، جنہوں نے قربانیوں میں حصہ نہ لیا ہو، وہ خالی بیٹھے صبر اور رحم کی تلقین کر رہے ہیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور کچھ وہ لوگ جو دوسروں کی خاطر دوسروں کے دکھ بانٹنے کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، ان کے منہ سے جو صبر کا کلمہ نکلتا ہے وہ سچا کلمہ ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ اس بات کے حقدار ہیں، شان رکھتے ہیں یہ کہ وہ دوسروں کو کہیں، ہاں تم صبر کرو، دیکھو تمہاری خاطر ہم نے بھی تمہارے دکھ بانٹے، ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہوئے. اور پھر ان غریبانہ حالتوں کو نفرتوں میں نہیں بدلتے. میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، آئندہ زمانے کی سیاسی پیشگوئیاں بھی اس میں موجود ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، باوجود اس کے کہ اس وقت غریب اس حالت میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو انگیخت کیا جائے تو وہ امیروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور بڑی بڑی قوموں کے خلاف نفرتیں پھیلائی جا سکتی ہیں ان لوگوں کے دلوں میں، لیکن خدا کے بندے جو عقبہ پر جانے والے ہیں، وہ خدا کے بندوں کے خلاف صبر کی تلقین تو کرتے ہیں، مشتعل ہونے کی تلقین نہیں کرتے، رحمت کی تلقین تو کرتے ہیں، نفرت کی تلقین نہیں کرتے. یہ ہے مقام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا. بس جب مجھے یہاں کے بعض دوستوں نے بھی توجہ دلائی، لیکن اس سے پہلے ہی میں سوچ رہا تھا افریقہ کے لیے بھی تحریک کروں، تو بعض دوستوں کے خطوں سے مجھے خیال آیا کہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. چنانچہ ایک صاحب نے تو از خود ہی ان کو چندہ دے دیا ابیسینیا کے لیے. ان کو میں نے جواب نہیں یہ لکھا کہ الامام جنتن یقاتل وراہ، امام تو ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے رہ کر لڑنا چاہیے، تم نے جلد بازی کی ہے. مجھے خود احساس ہے، تم سے زیادہ احساس ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ساری دنیا کی ضرورتیں میرے پیش نظر ہیں، اسلام کی ساری ضروریات پیش نظر ہیں، اور تمہارے لکھنے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ تمہیں ساری بات سمجھا کر پھر تحریک کروں گا. جہاں تک جماعت کی استطاعت کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ساری جماعت اپنی ساری دولت بھی لٹا دے تو اس وقت جو بھوک کا دن آ گیا ہے اس کو دور نہیں کر سکتے. آٹے میں نمک کے برابر بھی ہمارے لیے، ہمارے اندر توفیق نہیں کہ ہم ان لوگوں کی تکلیف دور کر سکیں. لیکن اس وقت ایک میدان خالی ہے جہاں یتیم ذا مقربہ موجود ہے، یا یتیمن یا مسکینن ذا مطربہ بھی موجود ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چیڈ کے فرانس سے تعلقات ہیں وہ دے، یا لیبیا سے تعلقات ہیں قذافی کو نہیں دیتا ان کو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نائجر کا سر فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، جتنے مرضی بھوکے مر جائیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ وہ اس طرف کے نہ وہ اس طرف کے. تو یتیمن ذا مسکینن ذا مطربہ بھی وہاں موجود ہیں. چنانچہ پیشتر اس کے کہ میں تحریک کرتا، میں نے تمام افریقہ کے مبلغین کو یہ لکھوایا ہوا ہے کہ آپ پوری طرح جائزہ لیں کہ کس طرح ان غریبوں کی مدد جماعت کر سکتی ہے، کون سا بہترین ذریعہ ہے، اور اس میں مسائل کیا درپیش ہوں گے. صرف ٹرانسپورٹ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ٹرانسپورٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے لیے تو ہمارے سارے وسائل کام آ جائیں گے، لیکن ہم نہیں کر سکیں گے. لیکن اس سے قطع نظر ہمیں اپنے دل کا اطمینان ہونا چاہیے، میں جو تحریک کر رہا ہوں وہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ کام ہماری طاقت سے بڑھ کر ہے, ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے ضمیر کو مطمئن پائیں, ہمارے دل میں یہ تسکین ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے, شدید مشکلات میں مبتلا تھے, اپنے وطنوں میں احمدی بے وطن ہو رہے تھے, ان کی اقتصادی ذرائع پر ضربیں لگائی جا رہی تھیں, ان کو ہر طرح بدحال اور مفلوق الحال کیا جا رہا تھا, ان پر دنیا کو اہم مسلمان بنانے کی ذمہ داریاں تھیں, ان کو بے شمار میدانوں میں لٹریچر پر خرچ کرنا تھا, تنظیموں پر خرچ کرنا تھا, مساجد پر خرچ کرنا تھا, نیکیوں کے نئے سے نئے رستے کھلتے چلے آ رہے تھے, اور ہر آواز پر وہ اپنی ساری طاقتیں خرچ کر کے اپنی طرف سے جیبیں خالی کر چکے تھے. اس وقت خدا کی نظر یہ دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے کہ اسی جماعت کو جب تحریک کی گئی کہ آج اس بھوک کے دن کو مٹانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پیش کرو, تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا ہے. قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, احمدی ہیں یا دشمن ہیں احمدیت کے, جہاں بھی تکلیف ہوگی وہاں جماعت احمدیہ ضرور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے گی. چنانچہ ابھی کراچی میں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جب بہت خطرناک بارش ہوئی اور بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے غریب گھرانوں کو, تو احمدی عورتیں لجنا کی جو کچھ ان کے بس میں تھا, کوئی کمبل, کوئی کپڑے, کوئی کھانا لے کر غریبوں کے گھر پہنچیں اور خدمت شروع کی, اور کوئی تبلیغ کی نیت نہیں تھی, نہ ان کا ارادہ نہ اس خیال سے وہاں گئیں, صرف تکلیف دور کر رہی تھیں. تو بعض احمدی بہنوں نے مجھے جو واقعات لکھے ہیں حیرت انگیز ہیں. وہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ اکٹھے ہو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ تم ہمیں بتاؤ تم کون ہو اور کیوں آئے ہو. انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں بتانا چاہتے, تمہیں تکلیف ہوگی, اور اگر ہم نے بتا دیا تو ہو سکتا ہے تم ہم سے لینا بند کر دو, تم اپنی ضرورت پوری کرو, تمہیں اس سے کیا غرض ہے, کون آیا تھا, کیوں آیا تھا, کیا دے گیا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ عجیب نظارے ہم نے دیکھے. بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس بھرے پاکستان میں اور کسی کو خیال نہیں آ سکتا, تم احمدی تو نہیں, تمہارے دل پر بیتی ہے اور کسی اور کے دل پر نہیں بیتی, تم نے ہمارا دکھ محسوس کیا اور کسی اور نے محسوس نہیں کیا, تو ہم تمہاری پیشانیوں سے پہچانتے ہیں, تم چھپاؤ یا جو چاہو کرو, ہمیں تو پتہ لگ گیا کہ تم کون ہو. چنانچہ مجبوراً پھر ان کو بتانا پڑا. تو جس قوم نے مظالم کی حد کر دی تھی, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا آئندہ پہنچے گی, تو تب بھی انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ پیش پیش ہوگی. اور جہاں تک جیبوں کا تعلق ہے, یہ نہ میں نے بھری تھی نہ آپ نے بھری ہیں, اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے, اور اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کا نقشہ یہ کھینچا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, ہم نے جو ان کو عطا کیا اس سے وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں, اور جتنا وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں ہم عطا کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک سلسویل ہے, ایک جاری سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ایک طرف سے پانی بہ رہا ہے لیکن بہنے کے سوراخ تو چھوٹے ہیں کیونکہ انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں, اور ایک طرف سے پانی آ رہا ہے اور وہ آسمان کا سوراخ ہے جو خدا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ آنے والی راہ نکلنے والی راہ سے چھوٹی ہو جائے. ایک جاری مضمون ہے مما رزقناہم ينفقون, ہمیشہ ایسا ہوتا چلا جاتا ہے. بس جماعت احمدیہ کو تو اس بات کا کوئی خوف نہیں, جتنی توفیق ہوگی ہم اتنا ضرور دیں گے, اور صرف یہی نہیں کریں گے کہ آج کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں, بلکہ جس طرح ہم نے افریقہ میں پہلے سے ہی پروگرام شروع کر دیا ہے, ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ آتے ہیں فقیروں کی طرح تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو زراعت میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے, ان کو زراعت میں خود کفیل کرنے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں وہ بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہوتے ہیں. ताकि वो हमारी मोहताज रहें कौमें, और जब एहतियाज हो तो फिर हमारी तरफ दौड़ें। तो हमने अफ्रीका में एक स्कीम शुरू की थी, अल्लाह के फजल से बहुत कामयाब रही है और सारी कौम ने उसको उम्मीद की नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। 1,000 एकड़ का फार्म लेकर, अगरचे पहले साल शदीद नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब जारी रखें, कोई परवाह नहीं है, अल्लाह ताला की खातिर हम कर रहे हैं, वो खुद फजल करेगा। तो इस दफ़ा रिपोर्ट ये आई है कि खुदा ताला के फजल से हर फसल बहुत ही अच्छी हुई है और नहायत कामयाब तजर्बा रहा है। इसी तरह नाइजीरिया को हमने खुद कफील बनाने के तरीक सिखाने शुरू कर दिए हैं। हम सिखा तो सकते हैं बहरहाल, और हसन मकदूर कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए बाकी ममालिक में भी हम इस स्कीम को आम करेंगे, और अहमदी ही बाज़ वक्फ करके गए हैं वहाँ इसी नीयत से, जिन्होंने उनको काम सिखाने की नीयत की हुई है, उनकी खातिर वो बड़ी मुश्किलात में, मुसीबतों में पढ़कर वो अल्लाह के फजल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सलीका दे रहे हैं उनको। उनको बिल्कुल इल्म नहीं था कि चावल किस तरह लगाया जाता है, गंदम किस तरह लगाई जाती है, ये सारी चीज़ों से, सब चीज़ों से वो नाबालिग थे। तो ये अल्लाह का एहसान है कि वो हमारे लिए नेकियों की राहें खोल रहा है, और नेकी की राहों में हमें आगे से आगे बढ़ाता चला जा रहा है। इन फजलों को जब हम देखते हैं तो फिर इनके दिए हुए दुख, इनकी गंदी गालियाँ, इनकी लगव बातें, इनके फजूल किस्से बिल्कुल हकीर और बेमानी दिखाई दे, बानी दिखाई दे देने लगते हैं। उस वक्त दिल हम से भर जाता है और अल्लाह के हजूर हम्द व शुक्र से भर कर आंखें आंसू बहाती हैं और ये अर्ज करती हैं अपने रब से कि हैं तेरी प्यारी निगाहें दिल बरा एक तेरे तेज, जिनसे कट जाता है या जिससे कट जाता है सब झगड़ा गम या यार का। तो खुदा के फजल इस कसरत से नाजिल हो रहे हैं और हर जगह नाजिल हो रहे हैं कि आप बावजूद इस इल्म के हो रहे हैं फिर भी तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारी इतलाएं इस कसरत से नहीं आ रही जिस तरह मुझे आती है। कोई जापान से खत आ रहा है, कोई पाकिस्तान से खत आ रहा है, कोई अफ्रीका के ममालिक से खत आ रहा है, कोई हिंदुस्तान से आ रहा है, गांव के गांव अहमदी होते चले जा रहे हैं। ऐसी तेजी आ गई है तबलीग में कि अकल दंग रह जाती है। इंग्लिस्तान भी जाग रहा है अल्लाह के फजल से। पहले मैंने आपको खुशखबरी दी थी, एक जोड़ा नहायत ही सुलझा हुआ मुखलिस अंग्रेज मियां बीवी का नौजवान जोड़ा है, वो अल्लाह की तरफ से निशान देखकर अहमदी हुआ है। उसी जगह से यानी यॉर्क से अब कल रात मुझे चिट्ठी मिली है कि एक और खातून अहमदी हुई थी कुछ अर्सा पहले, वो एक और खातून को साथ लाने लगी, और कल उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त तबलीगी पार्टी की हुई थी। बड़ा ही खुदा के फजल से उनको जुनून है तबलीग का, डॉक्टर सईद और सलमा सईद उनकी जो बेगम हैं। तो 80 आदमी करीबन बुलाए हुए थे, 2.5 घंटे वो कहते हैं कि हमें तबलीग का मौका मिला, और कसरत से पहले कई दिन दुआएं करते रहे कि अल्लाह हमें तो इल्म नहीं है, तो हमें रोशनी अता फरमा, हिकमत अता फरमा, हमारी ज़ुबान खोल। तो वो सलमा सईद लिखती हैं कि मैं हैरान हो गई थी कि वो मुझे जवाब कैसे आ रहे हैं और किस तरह मेरी ज़ुबान चल रही है खुद ब खुद, यहाँ तक के इस कसरत से फ़ोन आने शुरू हुए कि अब हमें पता चल गया है कि तुम्हारा इस्लाम सच्चा है और बाकी सब जो किस्से हैं फर्जी बातें हैं। बाद लोगों ने कहा कि हमें तो नफरत थी इस्लाम के नाम से, ये जो मुलाइज़म इस्लाम पेश कर रहा है, जिस किस्म के तंग नज़र वो इस्लाम की तरफ मंसूब करके पेश करते हैं, जिस किस्म का तुम्हारे रसूल का तसव्वुर उन्होंने बनाया हुआ है, उन्होंने बताया इनको सलमा सईद को, तो हम तो दिन ब दिन नफरतों से भर रहे थे। आज हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई। बाद उन्होंने दुआ के लिए कहा कि दुआ करो अब हमें अल्लाह जल्द हदायत नसीब करे। और एक लड़की जिसका मैंने जिक्र किया है, उसने कहा कि मैंने तो बैत करनी है अभी, जो साथ लेके आई थी उसने कहा कि बीवी अभी बैत ना करो, कुछ और सोच लो, अभी तो तुम नई हो। उसने कहा तुम्हें नहीं पता क्या बात है, मैंने चंद दिन हुए ख्वाब देखी और उस ख्वाब में एक मूसा का जिक्र था और एक कफन का जिक्र था, असाय मूसा और उसका जीत जाना, और एक कफन का जिक्र था जो मसीह का कफन था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो ख्वाब क्या है। جب یہ سلمہ سعید سوال کا جواب دے رہی تھی تو جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے بین ہی وہی خواب میں مجھے بتائے گئے تھے, اور کفن کا جو ذکر انہوں نے کیا ہے وہی ذکر خواب میں چل رہا تھا. تو اب تو میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی, چنانچہ وہاں جا واپس جا کر گھر پھر انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا میں بے قرار ہو گئی ہوں, مجھ سے ابھی بیعت لو. چنانچہ انہوں نے پھر بلایا اور بیعت ان کی لی, اور اب خدا کے فضل سے مجھے رات ہی وہ بھجوا دی گئی بیعت. جرمنی میں خدا کے فضل سے 70 سے اوپر احمدی ہو چکے ہیں اب اللہ کے فضل سے, جو تازہ اطلاع ملی ہے, اور رجحان بڑھ رہا ہے تیزی سے. ہندوستان میں میں نے جیسا کہ بیان کیا گاؤں کے گاؤں میں بعض علاقوں میں احمدی ہو رہے ہیں. کل ایک خط آیا کہ وہاں جب احمدیت کی خبریں ملیں, احمدیت کے پھیلنے کی, تو دور دراز سے بڑے بڑے علماء پہنچے نفرتیں پھیلانے کے لیے, اور ان لوگوں کو علماء کو گاؤں والوں نے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارا اسلام نہیں چاہیے, تم نفرتیں لے کے آئے ہو, تم گالیاں لے کے آئے ہو, انہوں نے تو ہمیں زندہ کر دیا ہے, انہوں نے تو ہمیں خدا کا پیار عطا کیا ہے, تم کیا باتیں کرتے ہو, یہ کس طرح جھوٹے ہو گئے جو خدا کی باتیں اور محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں, جنہوں نے ہمیں اللہ کی محبت سکھائی, جنہوں نے ہمیں نماز روزہ بتایا, اور تم ہمیں آ کے ان کے خلاف گالیاں دے کر ان سے بدظن کرنا چاہتے ہو, تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. بعض لوگ گاؤں والوں نے ان سے کہا, وہ ہندو علاقہ تھا, کہ جب ہندو ہمیں ہندو بنا رہے تھے, جب ہماری تہذیب تباہ ہو رہی تھی, اس وقت تمہارا اسلام کہاں سویا ہوا تھا, تمہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ علاقوں کے علاقے ایسے پڑے ہوئے ہیں ہندوستان میں جہاں ہندو کلچر مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے, اور دن بدن ان کو اسلام سے متنفر کر کے خاموشی کے ساتھ ہندوازم کی طرف واپس لے جا رہی ہے. اس وقت تمہارے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی, اور اب جب کہ احمدی یہاں پہنچے ہیں ہمیں اسلام سکھانے کے لیے, اور ان سے مقابلہ سکھانے کے لیے غیروں سے, تم اب آ گئے ہو کہ ان کو چھوڑ دو. افریقہ میں جو اسکیم تھی 7 سالہ, اس کے تابع ہم نے بعض ممالک کے سپرد بعض ممالک کیے تھے جہاں کوئی بھی احمدی نہیں تھا, اور یہ فیصلہ تھا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہر ملک 100 سالہ جبلی کے تحفے کے طور پر 2 یا 3 ملک ایسے خدا کے حضور پیش کرے جہاں پہلے احمدیت نہیں ہے. چنانچہ افریقہ کے ایک ملک کے متعلق بھی پہلے بھی اچھی خبر آئی تھی, اب کل پھر اطلاع ملی ہے, وہاں گانا کے سپرد کیا گیا تھا کہ خدا کے فضل سے وہاں دیہات کے دیہات احمدی ہوئے ہیں, اور اب ان کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ فوراً آ کر ہمارے اندر جماعتیں قائم کرو, ہمیں نظام سکھاؤ, اور اللہ کے فضل سے رجحان ایسا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر وہاں مبلغ بنانے کی مقرر کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ان کو میں نے لکھا ہے کہ جائیں, آپ خود جائیں تنظیم قائم کریں اور آگے پھر اس کو سنبھالیں, تو خدا کی دین ہے, وہ تو نہیں رکنی. تو جتنا یہ روک رہے ہیں اتنا ہی خدا کھولتا چلا جا رہا ہے ہماری گاہیں, جتنا یہ ہمارے رزق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چندوں میں برکت ڈالتا چلا جا رہا ہے. جتنا یہ گندی گالیاں ہمیں دیتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں روحانی وجود بناتا چلا جا رہا ہے. جتنا یہ متنفر کرتے ہیں ہمارے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اتنا ہی زیادہ عشق بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اسی کثرت سے احمدی درود بھیج رہا ہے. جتنا یہ مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں اتنا زیادہ احمدیوں میں حضرت مسیح کی محبت حضرت مسیح موعود کی محبت موجے مار رہی ہے. یہ دو الگ الگ واقعات رونما ہو رہے ہیں, ایک مغضوب علیہم اور ضالین کی راہ ہے جو پہچانی جاتی ہے, اور ایک وہ راہ ہے جن پر خدا نے انعام فرمایا اور وہ بھی پہچانی جاتی ہے. چنانچہ وہ کام جو ہماری تربیتی تنظیمیں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھیں, وہ کام خود بخود خدا کی تقدیر ظاہر فرما رہی ہے. اس کثرت سے اطلاعیں ملتی ہیں ایسے احمدیوں کی جو یا قریباً بے دین ہونے کے کنارے پر کھڑے تھے, یا بے تعلق تھے, یا نمازوں میں سست تھے, کوئی دین کی محبت میں نہیں تھی, یا چندے ادا نہیں کرتے تھے. ان کی چٹھیاں پڑھتا ہوں میں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا کی حمد سے دل کس طرح بھرتا ہے, اور کس طرح آنکھیں اللہ کے حضور شکر کے آنسو بہاتی ہیں. ठीक है बहुत गंद बकने वाले लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है बहुत दुख दिए हैं, लेकिन इन इनामात को भी देखें कि उसके मुकाबले पर खुदा क्या सलूक कर रहा है आपसे। बस पाकिस्तान के अहमदियों को खसूसन में तवज्जो दिलाता हूं कि खुदा की प्यारी निगाहों को देखना शुरू कर दिया करें। जब ये दुखों और मुसीबतों के अंबार आपके ऊपर फेंकते हैं, एक ही इलाज है और उस इलाज के सिवा कोई इलाज नहीं जो मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने बताया है, कि उस वक्त अल्लाह के लुत्फों को याद किया करें, अल्लाह के एहसानात को याद किया करें, खुदा के कर्म जो बारिश की तरह बरस रहे हैं उनको देखा करें। चुनाचे मैं आपको एक बच्चे का मिसाल के तौर पर मैं बाज खत चुने हैं, एक नौजवान का खत मैं आपको बताता हूँ। ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं और हजारहा और ऐसी मिसालें हैं जो इससे कम दर्जे की हैं, लेकिन हर नौ के अहमदियों में अल्लाह ताला के फजल से एक पाक तब्दीली पैदा हो रही है। एक साहब लिखते हैं गैर मुल्क से, यानी पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से, कि मैं गुज़श्ता 6 साल अहमदियत से काफ़ी दूर चला गया था, ना नमाज ना रोज़ा, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद खुदा के फजल और बुजुर्गों की दुआओं से वापस खींचा चला आया हूँ। मैंने खुदा ताला से अपने गुनाहों की तौबा की, नमाजें और रोज़े शुरू किए और हर नमाज में खुदा ताला का शुक्र अदा किया कि उसने दोबारा मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई, गोया कि यह ऑर्डिनेंस मेरे लिए तो बड़ा ही बाबरकत साबित हुआ। और इस वक्त आपके ये अल्फाज मेरे कान में गूंज रहे हैं कि अगर मुसलमान को आग में डाला जाए तो वो कुंदन बनकर निकलता है। इस तब्दीली की एक ख़ास वजह यह थी कि ऑर्डिनेंस के मान बाद मैंने अपने वालदैन जो कि पाकिस्तान में हैं उनको ख़त लिखा कि आप लोग अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कापी मुझे भेजें ताकि मैं आपका वीज़ा भेजकर आप लोगों को यहाँ बुलवा लूँ। उस ख़त का जवाब इस तरह आया, अगर बेटा तुमने सैर की गरज से बुलवाया होता तो हम ज़रूर आते, लेकिन तुम हालात से डर कर हमें बुलवा रहे हो तो यह जहन से निकाल दो कि हम डर की वजह से आ जाएंगे, हम तो शहीद होने के लिए बेचैनी से वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चा लिखता है कि यह ख़त मुझ पर बिजली बन कर गिरा और उसके बाद से मैंने अहमदियत की किताबें पढ़नी शुरू की और अब तो जहाँ मौका मिलता है तबलीग की भी कोशिश करता हूँ। मेरी इस तब्दीली को देख कर दोस्त अहबाब हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया है। तो ये एक इनाम है जो अल्लाह ताला अता कर रहा है जमात को और कसरत से अता कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे वली बन रहे हैं और खुदा की राह में आंसू बहाने लगे हैं। एक साहब लिखते हैं, बाज़ औक़ात तो बड़े रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आते हैं, जब हम खुतबात की कैसेट सुनते हैं तो दोस्त इतना रोते हैं कि बाज़ दफ़ा बर्दाश्त नहीं होता तो ऊंची आवाज़ों से रोना शुरू कर देते हैं। वो दोस्त जिनको कभी नमाजों में सुस्त देखा जाता था, वो भी अब इबादत के वक्त ज़ारो कतार आंसू बहाने लगते हैं। समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी चंद माह में यह हैरत अंगेज तब्दीली पैदा कैसे हो गई। जहां तक चंदों का ताल्लुक है, इस कसरत से खतूत हैं हैरत अंगेज कुर्बानियों के कि नामुमकिन है कि आपको मैं बता सकूं। वो महफूज किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा ज़माने के लिए ये तारीख महफूज की जाएगी। ऐसे अजीब खुदा ताला ने दिलों के ऊपर तसरुफात फरमाए हैं और ऐसी ऐसी हिम्मतें अता की हैं कुर्बानी के लिए, ऐसा जोश पैदा किया है, ऐसी लज्जतें अता की हैं कुर्बानी करने वालों को कि ये तो अब ठहरने वाला किस्सा ही नहीं है। ये तो मैं रोकता हूँ तो रुकते नहीं हैं, बाज़ दफ़ा मैं वापस करता हूँ कि ये तुम्हारी ताकत से बढ़कर है, मिन्नतें करके दोबारा देते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा नहीं हुआ। एक नौजवान को मैंने कहा कि ये तुम्हारी सारी उम्र की कमाई है, मुझे इल्म है तुम्हें मैं यकीन दिलाता हूँ कि खुदा की राह में ये मंजूर हो गई है और मैं तुम्हें यह वापस कर रहा हूं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, लेकिन इतना हिस्सा मैं तुम्हारा कबूल करता हूं। उसकी वो कैफियत हुई खत पढ़कर कि मेरी कुर्बानी को गोया रद्द कर दिया गया है, कि ایسا روحانی عذاب میں بیچارہ مبتلا ہوا کہ بعد میں جب مجھے پتہ چلا تو شدید مجھے دکھ پہنچا کہ میں نے کیوں ایسا اس کو کہا تھا, اور آخر اس نے وہ دے کے ہی چھوڑا. تو بظاہر جو لوگ محروم ہو رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اب ایسی روحانی لذتیں عطا کر رہا ہے اس کا تصور بھی کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا. ایک عورت, غریب عورت نے لکھا کہ جب میں نے دیکھا اپنی بہنوں کو قربانی کرتے ہوئے ہر طرف تو اس قدر مجھے شدید تکلیف تھی کہ میں کیا کروں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہتی ہیں اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ جو میں نے گائے لی ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے, یہ تو ہے تمہارے پاس. اگر تمہیں اس گائے سے محبت ہے اور دل میں خواہش قربانی کی زیادہ ہے تو اس گاؤ کو پیش کر دو. چنانچہ آج کے بعد سے یہ گائے میری نہیں ہے, جب تک آپ اس کو سنبھال کر یا بیچ کر انتظام نہیں کر لیتے اس وقت تک جو دودھ میں اس سے لوں گی اس کے پیسے ادا کروں گی. عجیب دیوانے لوگ ہیں, دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ احمدی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. وہ تو آپ کو ظاہر کو بھی نہیں پہچانتی, آپ کے باطن میں کیسے اس کی نگاہیں اتر سکتی ہیں. ایک بچی کا بہت پیارا خط آیا, کہتی ہے کیسٹ چل رہی تھی ایک عورتوں کی قربانیوں کے جو واقعات آپ بیان کر رہے تھے, تو چھوٹی بچی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں عجیب تڑپ اٹھی اور میں نے اپنی ماں کو کہا کہ امی آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کہتی ہے کہتے کہتے جو میری نظر اٹھی تو دیکھا کہ ماں اپنی بالیاں اتار رہی تھی اور روتی چلی جا رہی تھی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں پہ بدزن نہیں کی تھی, وہی بالیاں اس کے پاس تھیں اور ادھر بیٹی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی, ادھر وہ ماں کے ہاتھ پہلے ہی اس طرف اٹھ چکے تھے. یہ قوم ہے جس کو یہ ظالم مٹائیں گے؟ خدا کی قسم آپ نہیں مٹ سکتے, آپ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ محمد مصطفیٰ کی روحیں ہیں جو آپ کے اندر زندہ ہو رہی ہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو آپ کو نئی زندگی عطا کر رہی ہیں. ان کو خدا مٹنے دے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. ساری کائنات مٹ سکتی ہے لیکن احمدیت کی روح نہیں مٹ سکتی کیونکہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کی روح ہے اور خدا اس روح کو کبھی مٹنے نہیں دے گا. یہ کلمے مٹا رہے ہیں, عجیب تاریخ بن رہی ہے. اسلامی ملک اور سپاہی اور ملازم مقرر کیے گئے یہ حکم دے کر کہ کلمے مٹاؤ. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی واقعہ آیا تھا؟ یہ دن بھی بدقسمتوں نے دیکھنے تھے کہ اسلام کے نام پر اللہ کی عطا دی کی گئی تھی ایک ملک کے طور پر, اور وہاں کی حکومت کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کلمے کے پیچھے پڑ جائے کہ کلمے مٹا دو. یہ نظارہ بھی سامنے آیا کہ ایک مسجد میں جب ایک میجسٹریٹ اور پولیس پہنچے کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے کہ اگر یہ مولویوں کو نہیں مٹانے دیتے تو تم جا کے حکومت کی طرف سے کلمے مٹاؤ, پہلے تو انہوں نے بلکہ کوشش کی, ان کو حکم دیا کہ ہم تمہیں یہ کریں گے اور وہ کریں گے, تم مٹاؤ کلمہ. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو, قتل کرتے ہو, مارتے ہو, پیستے ہو, جو چاہو کرو, احمدی کا ہاتھ کلمہ نہیں مٹائے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے کہا بہت اچھا, پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم خود مٹائیں گے. انہوں نے کہا تم جس حکومت کے کرندے ہو ویسی صفات تمہاری ہیں, جو چاہو کرو. چنانچہ انہوں نے سیڑھیاں پکڑی اور کلمہ مٹانے کے لیے میجسٹریٹ نے حکم دیا سپاہی کو کہ جاؤ اوپر اور سیاہی پھیر دو, اور احمدی اس وقت سجدے میں گر گئے اور اس قدر روتے روتے ان کی ہچکیاں بندی ہیں کہ اے خدا, یہ دنیا میں بھی دن دیکھنے تھے کہ تیرا نام تیرے نام پر مٹایا جا رہا ہے, تیرا نام لے کر تیرا کلمہ مٹایا جا رہا ہے. ایک خادم لکھتے ہیں کہ جب سجدے سے اٹھ کر میں نے دیکھا تو مجسٹریٹ بھی بے اختیار رو رہا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ میرے لیے, کہا کہ میرے لیے دعا کرو, میں بدبخت ہوں جو اس حکومت کے حکم پر مجبور ہو گیا ہوں, میری کوئی پیش نہیں جا رہی. یہ دو نظارے پیدا ہو رہے ہیں. اب معمولی سی عقل والا انسان بھی پہچان سکتا ہے کہ مغضوب علیہم کا راستہ کون سا ہے اور انمتا علیہم کا راستہ کون سا ہے. ادھر وہ کلمے بٹا رہے ہیں, ادھر ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کلمے کی محبت اتنی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے, اتنی بڑھا رہا ہے. کہ ان کا سینہ روشن ہو گیا ہے کلمے کے نور سے. ایک بچی کے متعلق ایک صاحب لکھتے ہیں واقعہ. کہتے ہیں میری بچی نے جب یہ سنا کہ اب کلمے مٹانے کے حکم آ گئے ہیں, چھوٹی سی عمر کی بچی ہے, وہ بڑے جوش سے کہنے لگی کہ ہم سے کلمہ چھیننا چاہتے ہیں ابا, ہم تو کلمہ نہیں چھوڑیں گے, چاہے ہماری گردنیں کاٹ دیں, ہمیں جنگلوں میں بند کر دیں, ہمیں کمروں میں بند کر دیں. یہ بچے کی باتیں ہیں بیچاری کی. ہم نے تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, میرا دل ایسے حضور کو چھوڑنے کو نہیں کرتا. اور یہ کہہ کر زار قطار رونے لگ گئی, بہت ہی روئی بہت روئی, پھر کہنے لگی کہ اب تو میرا مولا آ ہی گیا ہے, اب تو اس سے ان کو اس نے ان کو نہیں چھوڑنا, ہم نے ان کو کچھ نہیں کہنا, ہمارا خدا ان کو مارے گا. پھر یہ روئیں گے اور کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا, نہیں تو ہم ایسا نہ کرتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل پر جس خدا نے آسمان کے نور سے کلمہ لکھ لیا ہے, ان کے اوپر ان کے کردار کی سیاہیاں کیسے پھر سکتی. حقیقت یہ ہے یہ کلمہ نہیں مٹا رہے, یہ اپنے نام و نشان مٹانے کے سامان کر رہے ہیں. ان کی سیاہیاں احمدی کے دل تک نہیں پہنچ سکتی. جتنا یہ ظاہری کلموں کو مٹائیں گے, اتنی زیادہ روشن حروف میں, اتنے ہی زیادہ نمائندہ اور پائندہ اور تابندہ حروف میں احمدیت کے دلوں پر کلمہ لکھا چلا جائے گا. اور ہمیشہ کی زندگی احمدیت کو عطا ہوگی. دلوں کے کلمے پر دنیا کے گندے اور کوتاہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے, اور کوئی ان کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا. ایسی قومیں خود مٹ جایا کرتی ہیں, اور وہ قومیں ہمیشہ کی زندگی پا جاتی ہیں جو خدا کے نام پر اپنا سب کچھ مٹانے کے لیے خود تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ, وہ بڑے اور وہ چھوٹے, وہ مرد اور وہ عورتیں, وہ بوڑھے اور وہ بچے, جو آج اللہ کی راہ میں سب کچھ فدا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے بیٹھے ہیں, اور کوئی پرواہ نہیں, کوئی غیر اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا تھا, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی خاطر کائنات کو رکھا جائے گا یا مٹایا جائے گا. اگر انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا, اس آواز کو تسلیم کر لیا جو خدا نے اپنے ایک بندے کی زبان سے جاری کروائی تھی, تو وہ اپنی بقا کا سامان کریں گے. اور یاد رکھیں, اگر وہ اس شرارت پر مصر رہے, اگر وہ ان گندگیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے, تو پھر خدا کی تقدیر ان کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑے گی. کبھی اس تقدیر نے پہلی قوموں سے اس کے سوا کوئی سلوک نہیں کیا. وہی خدا آج بھی زندہ خدا ہے, وہ آج بھی ویسی ہی تقدیریں دکھائے گا جیسے پہلے دکھاتا چلا آیا ہے. اس لیے دعائیں کریں اللہ تعالی ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے, ہمیں صبر کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی راہ میں قربانیوں کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو بھی ولی بنا دے. اگر وہ جو ان کے قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں, اگر ان کو بھی آج تک تقویٰ کے پہلے سبق یاد نہیں, تو اے خدا ہم تیری تقدیر پہ راضی ہیں کہ تو ہمارے بچوں کو اولیاء کے مقام عطا فرما رہا ہے. دن بدن وہ روحانیت کے عرفہ سے عرفہ مقامات کی طرف حرکت کر رہے ہیں. وہ ہم نے دیکھا جو چلنا نہیں جانتے تھے, انہوں نے چلنا سیکھ لیا اس دور میں. جو چلا کرتے تھے قدم قدم, وہ دوڑنے لگے. اور خدا کی قسم آج ایسے احمدی پیدا ہو چکے ہیں جو پہلے دوڑتے تھے, آج روحانیت کے آسمان اور روحانیت کی رفتوں میں وہ پرواز کرنے لگے ہیں. اور دن بدن اللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر ہمیں رفتیں اور عظمتیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر